اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اعزائي محترم اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد ہوا کہ ول عصر اسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, ول عصر اسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی, ول عصر اسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی. ان الانسان لفی خسر, کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے, پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فقط وہ لوگ اس گھاٹے سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر پر قائم رہتے ہیں. یہ جو گزرتا ہوا زمانہ ہے, خدا کی قسم انسان کے خسارے کا اس سے بڑا گواہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. جب عمر کی کشتی فنا کے گھاٹ پہ لگ جائے تو ذرا مڑ کر اپنی پوری زندگی کو دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ کھویا کیا اور پایا کیا. تو یہ زمانہ, یہ عصر, بل عصر, یہ زمانہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اور ہم نے تو سنتے ہوئے عمر گزار دی کہ میاں زمانہ ایسا آ گیا ہے. اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اگر ہم زمانے کے ساتھ نہ چلیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. بھائی اگر زمانے کے پیچھے چلو گے تو ہمیشہ تمہیں پیچھے ہی چلنا ہوگا, آگے چلنا نصیب نہیں ہوگا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, یہ تمہیدیں ہیں, اور اپنے نوجوان دوستوں کو یہ تمہیدیں ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو اس دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رکتی ہو. نہ جوانی رکتی ہے, نہ عمر رکتی ہے, نہ دولت رکتی ہے, نہ صحت رکتی ہے, نہ مکان رکتا ہے, نہ بینک بیلنس رکتا ہے. کسی شے میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا آرام سے سننا. اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور یہ دوسرا مرحلہ فکر ہے. تو اس دنیا میں کوئی شے رکتی نہیں ہے. اگر کسی کو ناز ہو کہ ہم اپنی جوانی کو روک لیں گے تو ناز ہی ناز ہوگا, جوانی رکے گی نہیں. اگر کسی کو یہ غرہ ہو کہ ہم اپنے بینک بیلنس کو روک لیں گے تو امیر المومنین نے کہا کہ یا وہ دولت نہیں رہے گی یا تم نہیں رہو گے. ٹھیک ہے نا؟ یا دولت نہیں رہے گی یا تم نہیں رہو گے. تو کوئی شے اس دنیا میں رکتی نہیں ہے. جانا ہے تمہیں آگے. بھائی رکے رہنا اس لیے کہ یہ وہ منزل تمہید ہے جہاں سننے والوں کو انگیج کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا تو اب آئے ہو, جانا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تمہارا کلچر ایک پڑھے لکھے شہر میں گفتگو ہو رہی ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ ڈفرینٹ موڈ میں تھوڑی سی باتیں کر لوں. تمہارا جو کلچر ہے نا, تمہاری ملے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جیو زندگی کے لیے. پروڈیوس کر رہی ہے نا چیزیں. تمہارا انجینئر بلڈنگیں بناتا ہے جیو زندگی کے لیے. تمہارے اسکول سکھاتے ہیں جیو زندگی کے لیے. تمہارا فلسفہ کہتا ہے جیو زندگی کے لیے. تمہارے اخبار کے صحافی اخبار نویس کہتے ہیں جیو زندگی کے لیے. تمہارا چھوٹا اسکرین جو بھی پروڈیوس کرتا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ جیو زندگی کے لیے. تمہارے بڑے اسکرین پہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ جیو زندگی کے لیے. تو ساری دنیا مل کر کہہ رہی ہے جیو زندگی کے لیے, اور اکیلا اسلام کہہ رہا ہے جیو مرنے کے لیے. دیکھ رہے بس ذرا پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان گفتگو ہے تو میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے انگیج کر لوں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ان مراحل میں. تو ساری دنیا کہہ رہی ہے جیو زندگی کے لیے, اور اکیلا اسلام کہہ رہا ہے جیو مرنے کے لیے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر زندگی کے لیے جیو گے تو نتیجہ موت ہے, اور اگر مرنے کے لیے جیو گے نتیجہ آخرت کی زندگی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب آرام سے چلنا آگے, اور جہاں لے جا رہا ہوں اس مرحلے تک میرے ساتھ قدم قدم چلتے رہنا. تو اب جیو مرنے کے لیے. اچھا مرنے کے لیے کیسے جیتے ہیں؟ مرنے کے لیے جینا, جو وہ کہے وہ کرو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. با محترم اور معزز مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے بھائی, پورا اسلام اگر خلاصہ کرو تو دو ہی جملے ہیں نا, جو وہ کہے وہ کرو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو چلو ہم سب مل کر چلتے ہیں. اچھا بھائی ہم کیوں چلے؟ ملا سے کہے جو ٹھیکیدار ہے اللہ کا, کہے تم جاؤ ذرا پوچھ کے آ جاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں, اور کن چیزوں سے روک رہا ہے ذرا ملا سے کہو. اچھا ملا کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ایوان شریف بھائی, یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ ملا ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے, اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دین ہے ملا فی سبیل اللہ فصال, علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا ورنہ علماء میں تو خود میں بھی امامی والا ہوں, یہ ذہن میں رہے, پوری زندگی لڑے پہ گزری, ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو چلو ملا سے کہیں کہ میاں تم تو ٹھیکے دار ہو اللہ کے, تو چل کے اللہ سے پوچھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے, کیسا کرے, کن چیزوں سے رک جائے. تو ملا جھنجھلا کے یہ کہے گا کہ بھائی ہم تو پوچھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ ہمیں براہ راست جواب نہیں دیتا. تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بنائے, اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست جانا چاہو, یہ کیسا اجرام ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ بہت 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 توجہ رہے, بہت توجہ رہے, اس لیے بڑے نازک اور باریک مرحلے فکر میں پر میں تمہیں لے کے آ گیا. یعنی اللہ وسیلہ تلاش کرے تم سے بات کرنے کے لیے, اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست اللہ تک جانا چاہو, یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ بھائی آج تک میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ محمد جس کی شان میں قصیدے پڑے پر رضوان نے, اس محمد کے متعلق کہیں سے یہ نظریہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جیسا, ٹھیک ہے نا؟ میں روکوں گا تھوڑی دیر تمہیں روکوں گا, زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا ہوں اس مرحلے پر یہ آیت تو سنتے جاؤ. بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مرحلے پر ارشاد فرمایا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. رسول کہہ دے میری پوری زندگی اللہ کے لیے, میری موت اللہ کے لیے, میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے, میری ساری نمازیں اللہ کے لیے, وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. بھائی ٹھہر جاؤ, تم نے اپنے بینک بیلنس میں سے 2 روپے 2 درہم فقیر کے ہتھیلی پر رکھ دیے اللہ کے لیے, 24 گھنٹے میں سے 5 نمازوں کا وقت نکالا اللہ کے لیے, پوری زندگی میں سے 1 حج کیا حج واجب اللہ کے لیے, 365 دنوں میں سے 29 یا 30 دن روزے رکھے اللہ کے لیے, اور میرا محمد اگر اٹھے تو اللہ کے لیے. بھائی عجیب و غریب مرحلے سے پھر لے آیا ہوں میں. اگر محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا تو یہاں سے مجھے جانے میں آگے جانے میں آسانی ہو جائے گی. یعنی میرا رسول پوری زندگی اللہ کے لیے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سوئے تو اللہ کے لیے, اگر سنا دے سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی آرام سے سننا. بھائی عجیب بات ہے نا, یعنی جس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو اس کے لیے پروردگار نے آزاد دی قائد حبیب للہ رب العالمین. اب میں جملے کو مکمل کر دوں, محمد اگر سوئے تو اللہ کے لیے, محمد اگر سنا دے تو اللہ کے لیے, محمد اگر جاگے تو اللہ کے لیے, محمد اگر جگا دے تو اللہ کے لیے, محمد اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے, محمد اگر بٹھا دے بھیا تم سے بہتر اس دنیا کا کون سمجھے گا؟ محمد اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے, محمد اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے, محمد اگر اٹھے تو اللہ کے لیے, اور اگر کبھی اٹھا دے پہنچ رہی ہے نا بھائی, باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اچھا تو اب جس طریقے سے میں بول رہا ہوں اس طریقے سے سنتے رہاؤ, اس لیے کہ منزل فکر میں سمجھ میں آ گیا محمد رسول اللہ. نہیں, اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی شخصیت نہیں ہے. سورہ احزاب میں آواز دی, میں یہ آیتوں کا تناسب اس لیے بڑھا رہا ہوں, کل میں کہہ چکا کہ تم عرب علاقوں میں رہتے ہو نا, کہیں کہ سبحان اللہ کی آواز آئی, میں کہاں سے آئی تھی ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا آیتیں سنتے جاؤ. اچھا دیکھو, اب ایجنڈا بدل رہا ہوں میں, ذرا سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى. اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. وضحا, دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل اذا سجا, جب رات اندھیری ہو جائے حبیب, اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا, حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, اور حبیب تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. وضحا, دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل اذا سجا, جب رات اندھیری ہو جائے اس اندھیری رات کی قسم, حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی 24 گھنٹے اللہ محمد کے ساتھ ہے. تو جس کی زندگی توجہ ہے, 24 گھنٹے اللہ محمد کے ساتھ ساتھ ہے, تو جس کی زندگی اللہ کی رفاقت میں گزر رہی ہو, اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی, نہ صائب ہوگا, نہ نسیان ہوگا, نہ ہزیان ہوگا. پہنچ رہی ہے بات. اچھا بھائی, رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. اب یہ آئے مبارکہ سامنے آ گئی ہے تو میں تو بیٹھا اور آگے لے جاؤں گا, لیکن ابھی سے یہاں رکو. وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, اور تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. بڑا سوفا جو عتیقہ رب کا فتح, حبیب ہم تجھے کوئی ایسی نعمت عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اسے انڈر لائن کر کے رکھنا, میں پھر واپس آؤں گا اس سورہ کی طرف. یہ ہے 30ویں پارے کا سورہ. میرا محمد سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ میرا مشن ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی کہیں گفتگو کرتا ہوں تو مقام محمد عربی کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہ میں نے تجربے سے پورے گروپ کو گھوم پھر کے تجربے سے یہ دیکھ لیا کہ کلمہ زبان پہ اٹکا ہوا ہے, زبان سے نیچے نہیں اترا. اب میں مثال تو دوں گا. یعنی خود ذات نبی میں کتنے جھگڑے ہیں. کسی نے کہا معصوم, کسی نے کہا غیر معصوم, کسی نے کہا پیدائش سے 40 برس تک غیر معصوم, جب 40 برس کے بعد وہی آ گئی تو پھر معصوم ہو گیا. کسی نے کہا مٹی کا, کسی نے کہا نور کا, یہی ہے نا. کسی نے کہا زندہ ہے, کسی نے کہا مر گیا. اور ظاہر ہے کہ ان مسائل پہ گفتگو تو میں نہیں کروں گا, لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ کلمہ زبان پہ اٹکا ہوا ہے, ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا. یعنی عجیب ہے یہ مؤذن اذان میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. بھائی میں نے ایک جملہ کہا تھا, ذرا سب بات کو آگے بڑھا لو, اسی ممبر سے میں نے کہا. لیکن اب سنو, کوئی 8-9 سال پہلے, اب میں دلیل کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں. اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کی اذان ہے نا. اچھا تو تم تو خوب عربی جانتے ہو, اب میں ترجمہ کر رہا ہوں, اگر ترجمہ صحیح ہو تو اوکے کر دینا, اور اگر صحیح نہ ہو تو ابھی توڑ دینا. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. ترجمہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. سارے دنیا کا مسلمان میری جان پہ جائے گا کہ بھائی یہ ترجمہ آپ نے کیا کر دیا. اچھا بھائی تو صحیح ترجمہ تم کر دو. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو زبان سے کہہ رہا ہے, دل میں ہے کہ تھے. بات ارے اب میں کیا کروں, یہ تو عالم اسلام کا مسئلہ ہے, زبان سے کہہ رہا ہے اور دل میں عقیدہ ہے کہ تھے, تو میرے جملے کو یاد رکھنا, جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے. ہلو سنتے جاؤ سنتے جاؤ, اس لیے کہ منزل فکر مہین ہے, اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا مقام محمد کا تعارف ہو جائے, بس دو ہاتھ ذہن میں رکھنا, میں پھر واپس جاؤں گا. لیکن سورہ احزاب یا یہ نبی 33 قرآن کا, اور بتاؤ جو کتاب کو کافی سمجھتے ہیں کہ کس شان کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھا, یا ایوہ النبی انا ارسلناک کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, یا ایوہ النبی حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, وداعیاً الی اللہ باذنہ, اور حبیب اپنا پورا اذن اور پوری اجازت دے کر ہم نے تجھے دنیا میں بھیج دیا, وسراجاً منیرا, اور ہم نے کیا بنایا, چمکتا ہوا روشن چراغ. میرے ایک محترم نوجوان سننے والے نے کہا ترجمہ غلط ہے, ترجمہ غلط ہے, مولانا آپ گواہی دیجیے گا ترجمہ غلط ہے. جی منیر کے معنی روشن کے نہیں ہیں, منور کے معنی روشن کے ہیں, منیر ہے باب انارا سے, اور منیر کے معنی ہے روشنی بانٹنے والا, نور بانٹنے والا. تو جو چراغ نور بانٹنے والا ہوگا کیا خود نور نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے, اس لیے میں بڑے بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. سراجن چراغ منیرا نور بانٹنے والا, پورے قرآن میں اللہ کے دو ہی چراغوں کا تذکرہ ہے, سورج سراجن بہاجا شعلے پھینکنے والا چراغ, محمد سراجن منیرا نور تقسیم کرنے والا چراغ, نور بانٹنے والا چراغ. روکے رہنا, یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا چراغ. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ وہ مرحلہ فکر ہے, بڑے متوجہ ہیں میرے سننے والے. یہ کس کا بچہ ہے؟ کسی کا تو ہوگا, بولے کوئی آپ کا چھوٹا بھائی, یعنی آپ کے خاندان کا چشمہ چراغ. ٹھیک ہے نا, تو مطلب ہے کہ ان کا تو چھوٹا بھائی ہے, لیکن ان کے والد کا چراغ ہے, جیسا یہ چراغ ہے وہ چراغ ہے. اور یہ پڑھا لکھا مجمع کیا وہ مصرع بھول گیا, اس گھر کو آگ لگ گئی تو چراغ کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. محاورے میں چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, اور محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا چراغ. اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. بھائی رکے رہنا رکے رہنا, جہاں جہاں تک سن لو. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, اور محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا چراغ. اور اللہ کون؟ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا. تو یہ کیسے کہہ دیا کہ میرا چراغ ہے؟ تو کہنا یہ تھا کہ بھائی میں ہوں لم یلد اور لم یولد, اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, یہ محمد ہوتا. بھائی سنتے جاؤ, اس لیے کہ منزل فکر مہین ہے, اور تمہیں بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو اگر کوئی بیٹا ہوتا میرا, وہ تو ممکن ہی نہیں, امکان ہی نہیں, اگر ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے, یہ میرا محمد ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو محمد رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ, بیٹا نہیں مگر اگر ہوتا تو یہ ہوتا. بٹ ٹھیک ہے نا, میری بات پر نہیں مانو گے تو نہ مانو, قرآن تو مانو گے نا. سورہ زخرف جاؤ دیکھو, بھائی نوٹ کر, یہ نوٹ بھی کر رہے ہیں لوگ, اچھا کر رہے ہیں بھائی, بہت اچھا کر رہے ہیں. سورہ زخرف قل قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب کہہ دے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا؟ سن رہے ہو؟ کون ان کان علی رحمان بلدون فانا اول العابدین. حبیب کہہ دے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوں سب سے پہلی مخلوق, میں ہوں سب سے پہلے عبادت کرنے والا, تو میں ہوتا کوئی اور نہ ہوتا تو محمد ہے خدا کا جواب. ٹھیک, اچھا بھائی اب مجھے بتا دو, تم تو رہتے ہی عرب کے ملک میں ہو, محمد رسول اللہ اللہ کا چراغ ہے, یہ چراغ کہاں جلا؟ مکے میں. پیدا ہوئے مکے میں, ٹھیک, سب کو معلوم ہے. اچھا بھائی مکے میں کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال, محلے بنی ہاشم میں. اچھا بھائی محلے بنی ہاشم میں ریسرچ, لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق 65 گھر تھے اس زمانے میں. کن گھر میں پیدا ہوئے؟ جواب آسان ہے, اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ کے. ٹھیک ہے نا, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کا کوئی مکان مکے میں نہیں تھا, ان کا مکان مدینے میں تھا, تو باپ کے گھر میں تو پیدا نہیں ہوئے. پھر کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا جواب, حضرت عبد المطلب ان کے دادا, ان کے گھر میں پیدا ہوئے. چیلنج دے رہا ہوں کہ عبد المطلب کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے. اب تمہیں پوچھنے کا حق ہے کہ خدا کی یہ چراغ جلا کس کے گھر میں؟ تو جاؤ تاریخ میں دیکھو, تاریخ میں دیکھو کہ رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے. کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. وہ جو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آنے والا تھا, اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. نہیں سننا خدا کی قسم, یہاں رکوں گا نہیں, یہاں سے تو مجھے آگے جانا ہے. وہ جو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے, اسے پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا, اپنا چراغ جلایا ابو طالب کے گھر میں. تو احسان تو ہو گیا, کام میں احسان کو اتار دوں گا, فکر نہ کرو. ابو طالب میرا چراغ جلا ہے تیرے گھر میں, اب تیرا چراغ جلے گا میرے گھر میں. دیکھو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اور یہ میری اپیل ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو طالب پر کوئی تحقیق کرے, کافی کہہ دے, کچھ کہہ دے, تو تمہیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خوش ہونا چاہیے. خدا کی قسم خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی علی کے باپ پر تحقیق کر رہا ہے تو یہ تو تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے نا, یہ دوسروں کے بھی باپ داداؤں پہ تحقیق ہوگی. پھر واپس چلنا, پھر واپس چلنا اٹھائے مبارکہ کی طرف. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. اب رک جاؤ. اچھا بھائی اجازت ہے کہ جیسا میرا موڈ ہے ویسے بولوں؟ مولانا آپ یہاں تشریف لائیں, زبر میں جمع اجازت ہے نا. اچھا بھائی تو یہ گواہی دینے والا بنایا, کس کی گواہی؟ اچھا بتاؤ اللہ ایک ہے پچیس ہیں، پانچ ہزار ہیں، دس ہزار ہیں، کتنے ہیں؟ ایک. آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو کیسے مان لیا کہ ایک ہے؟ خدا کی قسم سچے نبی نے کہا کہ ایک ہے، سچے نبی نے کہا کہ ایک ہے، ہم نے اسے ایک مان لیا. بالکل سیدھی بات ہے، اس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کا پورا کردار آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے. ٹھیک، اچھا اب رکے رہنا. اس نے گواہی دی کہ ایک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. دیکھو گواہیاں دو قسم کی ہیں، اور یہ دونوں گواہیاں اگر تم تک پہنچ گئیں تو خدا کی قسم میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. میرے دوست سوز خانی فرما رہے تھے، کون کون تھے؟ اچھا وہ چار آدمی تھے، چار تھے پانچ تھے. ٹھیک، تو میں باہر سن رہا تھا، سوسانی کی آواز آ رہی تھی. اچھا مجھے یہ پتا تھا کہ سوسانی ہو رہی ہے، اور چار یا پانچ آدمیوں کی مخلوط آواز آ رہی تھی. تو میں نے کہا بھائی چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہے کون یہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں باہر سے سن رہا ہوں نا. جب اندر آیا تو میں پہچانا یہ پانچ افراد یا چار افراد سوسانی کر رہے ہیں. ٹھیک، اچھا اسے ذہن رکھنا، اس بات کو رکھنا. اب سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کے چہرے ہیں میری طرف. اگر پیچھے سے کوئی دامن کھینچے تو تمہیں احساس ہوگا یا نہیں؟ اچھا میں اسے دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. اچھا اسے دامن کھینچا، تم نے مڑ کے دیکھا. اگر میں سو قرآن بھی رکھ کے کہوں کہ میاں کسی نے دامن نہیں کھینچا تھا، مانو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذات میں یہ علم ہے کہ دامن کھینچا گیا. آرام سے سننا خدا کے ساتھ، جوڑا میں نے آج اس روپے گفتگو بدل دیا ہے. تو تمہاری ذات میں علم ہے کہ دامن کھینچا گیا. ٹھیک، تو میں اگر کہوں کہ نہیں کھینچا گیا تو تم نہیں مانو گے. اب وہ دامن کھینچنے والا بیٹھ گیا تھا، تو میں نے کہا پہچان لو اپنے علم سے کہ کون تھا کھینچنے والا. کہا کہ نہیں، وہ تو بتلانے سے آئے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا. تو آدھا علم ہے ذات میں، اور آدھا علم آتا ہے بتلانے سے. سمجھ گئے؟ اچھا میں سن رہا تھا سوسانی، اب فرض کیجیے سوسانی ختم ہو گئی، میں بعد میں آیا. تو جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ فلاں فلاں اشخاص سوسانی کر رہے تھے، میرے علم میں نہیں آئے گا. تو آدھا علم ذات میں ہے، فطرت میں ہے، اور آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. ٹھیک، میں قسم کھا کے کہوں اس ممبر کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، مانو گے؟ میں جب چیز ہے تو بنانے والا ہے، سمجھ گئے ہو بات کو؟ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. اچھا میں کہوں کہ مائکروسن کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تم نہیں مانو گے؟ کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. اب وہ تمہیں نہ معلوم ہو کہ کون ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بنانے والا ہے. توجہ رہے، تو یہ سورج ہے بنانے والا ہے، چاند ہے بنانے والا ہے، زمین ہے بنانے والا ہے، آسمان ہے بنانے والا ہے. تو آدھا علم تمہاری ذات میں ہے کہ بنانے والا ہے. تو تمہاری ذات نے بتایا کہ بنانے والا ہے، اور محمد نے بتایا ایک ہے. پہنچ گئے؟ پہنچ گئے؟ اس دیکھو دقیق مسئلہ فلسفے کا میں نے انتہائی آسان کیا ہے. تو آدھا علم ہے فطرت میں، اور آدھا علم بتلانے سے آئے گا. تو کائنات نے بتلایا کہ بنانے والا ہے، اور میرے محمد نے بتلایا کہ بنانے والا ایک ہے. تو خدا کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد. پہنچ گئی بات؟ ابھی میں تمہارے آدمی کا ذکر کر رہا تھا تو بڑے خوش ہو رہے تھے نا، تو ذرا توحید پہ بھی تو خوش ہو جاؤ. میں ٹھیک ہے، میں سننا سنا سننا. خدا کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد. اب یہ اصول ٹوٹے گا نہیں، اب محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہو گئے، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہی تو لانا تھا، اگر توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد، تو اب محمد کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی. رک جاؤ بھائی، سورہ رات کی آیت تم نے ہزاروں مرتبہ مجلسوں میں سنی ہوگی، لیکن آج مجھ سے بھی سنتے جاؤ, وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. آخری سے پہلے والی آیت سورہ رات کی, سورہ رات 13 سورہ قرآن مجید کا, وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ محمد تو رسول نہیں ہے, کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. رکے رہنا بھائی, رکے رہنا, اس لیے کہ یہاں تو میں تمہیں روک کے ایک جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا, ترجمہ پھر سننا, چونکہ عربی سے آشنا ہو اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو, فقط اس زمانے نہیں, کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. تو کبھی اللہ آیا گواہی دینے؟ نہیں آیا نا, اس نے قرآن کے ذریعے گواہی دی. تو ایک کتاب ہے گواہ اور ایک عالم کتاب ہے گواہ. بہت توجہ رہے, خدا کی قسم بہت توجہ رہے. اب کتنے گواہ ہیں رسالت کے؟ دو. جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان سے سوال ہے, رسالت کے کتنے گواہ؟ دو, ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. اچھا اب ایک سوال میں ذرا سا آگے اور بڑھا رہا ہوں, انسانوں میں کتنے گواہ رسالت کے؟ ٹھیک, ایک گواہ ہے نا, کل ایک گواہ ہے. چیلنج کے ساتھ آیت میں دیکھ لو, اس آیت میں دیکھ لو, وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک گواہ ہے اللہ, دوسرا گواہ ہے علی, تو اللہ کو تو نکال دو, انسانوں میں کتنے؟ ایک. ہو گئی بات. یہ جو اذان میں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو گواہ تم بھی ہو. دیکھیں اب یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو طے کیا ہے ہم نے, ہمارا ایجنڈا کیا تھا کہ انسانوں میں رسالت کا ایک گواہ, اور ہر نمازی اذان میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اقامت میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تشہد میں کہہ رہا ہے. تو گواہ تو میں بھی ہوں, گواہ آپ بھی ہیں, گواہ مؤذن بھی ہے, گواہ پیشہ ماز بھی ہے. فرق ہے نا, میں یہی بلانا تھا. تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی رسالت کا کل ایک گواہ, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پوری امت گواہی دے رہی ہے. اب حل تو ہونا ہے نا مسئلے کو. تو اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے محمد رسول اللہ کو رسول بنتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ اب میں بتا دوں میں کس بات کی گواہی دے رہا ہوں. میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا, میں گواہی دے رہا ہوں کہ اعلان میں سچا تھا. تو میں گواہی دے رہا ہوں اعلان رسالت کی. بھائی بہت باریک میں ہمیں فکر ہے, ذرا سا رک کے سننا. بھائی تم نے نبی کو نبی بنتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تم کس بات کی گواہی دے رہے ہو؟ اعلان رسالت کی. اور وہ گواہی دے رہا ہے عطا رسالت کی. محمد نبی بن رہے تھے, علی دیکھ رہا تھا. پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی بات. یعنی ایک ہے اعلان رسالت اور ایک ہے عطائے رسالت. تو ہم گواہ ہیں اعلان رسالت کے, اور وہ گواہ ہیں عطائے رسالت کا. وہی آ رہی تھی, وہ دیکھ رہا تھا. اب رک جاؤ, یہ بیدار مجمع, یہ پڑھا لکھا مجمع, اس کو میں کھینچ کے لایا ہوں اس میں رہے تھا. دیکھو علی کا کریکٹر یہ ہے کہ رسول نے جو کہا وہ علی نے کیا. علی یہ مشکیزہ لو بدر کے کنویں سے پانی لاؤ لے آئے, پورے لشکر کو عبور کر کے گئے اکیلے اور لے کے آ گئے. علی تلوار لو, مرحب کا سر لاؤ لے آئے. یہی ہے نا, علی تلوار لو, امر کا سر لے آؤ لے آئے. علی میرے کندھے میں چڑھ جاؤ, بوتوں کو توڑ دو, توڑ دیا. علی میں ہجرت کر رہا ہوں, میرے بستر میں سو جاؤ, سو گئے. بھائی یہی ہے نا, بھائی بہت توجہ رہے, علی کا کیریکٹر تمہارے سامنے ہے, کبھی منع کیا رسول کو؟ نہیں منع کیا. بھائی عجیب بات ہے کہ جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا, سننا بڑا بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے, اس لیے اس مجمع کے سامنے یہ جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو درمیان میں پیغمبر تھے, دائیں طرف علی بیٹھے تھے, ان کے بالکل سامنے سہیل مشرکین کا نمائندہ تھا. رسول نے کہا علی لکھو, علی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہے, علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سہیل کہنے لگا کہ ہم اس جملے کو نہیں جانتے تھے. کہا اچھا پھر کہا وہ لکھو جو ہمارے باپ دادا لکھتے آئے. کہا کیا؟ کہا بسم کا اللہ ہوا. رسول نے کہا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو, بسم کا اللہ ہوں لکھ دو, پروردگار تیرے نام سے, وہ بھی حق یہ بھی حق. علی نے کاٹ دیا اور لکھ دیا بسم کا اللہ. اب آگے چلی تحریر, حاضا ما صالحا بہی محمد رسول اللہ. یہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ لکھوا رہے ہیں. وہ پھر بولا مشرکین کے نمائندہ کہ بھائی سارا جھگڑا تو رسول اللہ کے لفظ پر ہے, اگر ہم رسول مانتے ہوتے تو آپ سے اختلاف کیوں کرتے؟ مشرک تھا مگر اتنا سمجھتا تھا کہ جسے رسول مان لو اسے جھگڑا مت کرو. مشرک تھا مگر سمجھ رہا تھا کہ بھائی جسے رسول مان لو اس سے جھگڑا مت کرو. کہا علی پھر رسول اللہ بھی کاٹ دو. ایک مطلب علی اپنے مکان سے اتر گیا, وہی علی ہے کہ لو مچھلی لا بدر کے کنویں کا پانی لاؤ, تلوار لو میرا پسند لے آؤ, میرے کندھے میں کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دو, میرے بستر میں سو جاؤ, آج کی رات خون آشان کھینچی ہوئی تلواروں کے درمیان میں, وہی علی ہے. کہا رسول اللہ کاٹو. ایک مطلب اٹھے اپنے مکان سے, منع نہیں کیا, چیلنج کر رہا ہوں, منع نہیں کیا. قلم اور کاغذ رسول کی گود میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ لفظ تو آپ ہی کاٹیں گے, اس لیے اب جملہ میرا ہے, اس لیے کہ میں ہوا اکیلا گواہ, اگر میں کاٹوں تو رسالت ہی ختم ہو جائے. عجیب مرحلہ ایسے کر رہے ہیں جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا, اکیلا گوا بھائی رکے رہنا, تب دو گوا میرے محمد کے, دو گوا. خاموش قرآن بولتا ہوا علی, قرآن نمائندگی کر رہا ہے اللہ کی, دو گواہ ہیں اللہ اور علی, قرآن نمائندگی میں ہے. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم, میرا علی کوفہ کے منبر پہ اور خطبہ دے رہا ہے, یاد دارالانوار میں روایت موجود ہے, فضا علی میں بھرے ہوئے مجمع پہ اشرت رکے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. دیکھو یہ اس آدمی سے سوال ہو رہا ہے جس کی شان میں کم از کم پیغمبر اکرم نے 23,000 روایتیں بیان فرمائی, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی. اچھا تو 23,000 فضائل بیان کیے رسول نے, اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت تمہاری نگاہ میں کیا ہے, بتاؤ اس آدمی کو کیا جواب دینا چاہیے. دیکھو مجھ جیسا ذلیل اور حقیر انسان اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا, تو 5 منٹ تو میں بھی سوچنے میں لے لوں گا, لیکن میرے علی نے سوچنے میں وقت نہیں لیا. 23,000 فضائل کا سروے نہیں کیا, کہہ سکتے تھے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا؟ نہیں, فضیلت تو ہے سب سے بڑی نہیں. اچھا کہہ دیتے کہ رسول نے مجھے اپنے کندھے پہ بلند کیا تھا, فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں تھی. کہہ دیتے کہ ہجرت کی رات کو میں رسول کے بستر پہ سویا, جس پر لوگوں کو بیٹھنا نصیب نہ ہوا اس پر رات بھر میں سویا ہوں, ٹھیک ہے نا, بہت آسان جملوں میں اور آسان باتیں کہہ کے گفتگو کو آج روکنا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے کہ اگلے 3 گھنٹے ہیں اور ان میں کچھ باتیں ہوں گی, لیکن سننا بھائی. کہہ دیتے کہ مجھے غدیر میں ہاتھوں کا بلند کر کے مولا بنایا تھا,
فضیلت تو ہے لیکن علی کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک یا علی, تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مسکرائے اور آیت پڑھی, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسالت محمد کی گواہی میں اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. رسالت محمد کی لڑائی میں اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا جو لا شریک ہے. یہ ہے میری سب سے بڑی فضیلت. اب مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ اس میں وہ راز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے علی کہہ رہے ہیں یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. تو جاؤ جتنی مسلمانوں کی فقہ کی کتابیں ملے ان میں گواہی کے چیپٹر ضرور دیکھنا. بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ دو ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ برابر کے عادل ہو, تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں گواہوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو, اور چوتھی شرط یہ کہ دونوں کو واقعے پر برابر کا یقین ہو. برابر کے عادل ہو, برابر کا علم ہو, برابر کا یقین ہو. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ گواہی میں رکھ کر یہ بتلا دیا کہ جیسا عدل میرا ویسا عدل اس کا, جیسا علم میرا ویسا علم اس کا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا تو دو گواہ ہیں, ایک قرآن, دوسرا قرآن کا علم رکھنے والا. نام نہیں لیا اس لیے کہ شخصیتیں بدلنے والی تھی, چہرے بدلنے والے تھے, ماہیت ایک تھی. اچھا اب رکے رہو بہت پڑھے لکھے ہو نا, رکے رہو نا. تو نام نہیں لیا, ومن عندہ علم الکتاب, کوئی ہے قرآن کے ساتھ, کوئی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. نام نہیں لیا اس لیے کہ شخصیتیں بدلنی تھی. کیا ہے جملہ؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے رہیں گے, کہتے تو ہیں, کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. تو کیا آج کافر دنیا سے ختم ہو گئے؟ بھئی اگر ختم ہو گئے تو یہ دیواروں پہ لکھنے والے ہیں کون؟ ختم ہو گئے, ختم تو نہیں ہوئے کافر. اور کافر قیامت تک کہتے رہیں گے, ختم بھی نہیں ہوں گے, اور کہتے رہیں گے کہ محمد رسول نہیں ہیں, ہے نا. تو جب کافر قیامت تک کہتے رہیں گے کہ محمد رسول نہیں ہیں تو ان دو گواہوں کا قیامت تک ہونا ضروری ہے. ٹھیک, ضروری ہے. آج دو گواہ ہیں, ایک قرآن اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. آج اگر تمہارے شہر میں مسلمان کورٹ میں, مسلمان عدالت میں رسول کے رسالت کو چیلنج کر دیا جائے تو ہر مسلمان ایک گواہ کو تو بغل میں دبا کے لے جائے گا, ایک کو لے جائے گا, اور گواہی پوری نہیں ہوگی جب تک دوسرا نہ ہو, اور وہ دوسرا ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. دوسرا ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے جب ہم اسے سلام کرتے ہیں تو کہتے السلام علیکم یا شریک القرآن. اے وہ جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے. بس میں نے زحمت دی اور اب زحمت ختم ہونے جا رہی ہے. دیکھو بڑا عجیب اور بڑا نازک مرحلہ فکر ہے. میں رک گیا اور ظاہر ہے کہ سورہ وضوح تک واپس نہیں گیا. انشاءاللہ کل دیکھوں گا. اب جہاں تک بات آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ. میں نے تمہارے ممبر سے کہا اور اب اس استدلال میں اضافہ کر کے جملہ کہہ کے آج بات کو مکمل کروں گا. توحید کے دو گواہ, توحید کے دو گواہ, خاموش کائنات بولتا ہوا محمد, محمد کی رسالت کے دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا علی, علی کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا حسن, اور حسن کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ, خاموش قرآن بولتا ہوا حسین.
بھائی ہے تو یہی,
بھائی ہے تو یہی, مانو یا نہ مانو. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ رسول کے دو گواہ, رسول کے دو گواہ علی اور قرآن, علی کے دو گواہ حسن اور قرآن, حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن, حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن, زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن, محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن, جعفر صادق کے دو گواہ منشی قادم اور قرآن, منشی قادم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. بھائی یہاں تک تو تم آ گئے. جعفر صادق کے دو گواہ موسی قادم اور قرآن, موسی قادم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن, علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن, محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن, علی نقی کے دو گواہ حسن عسکری اور قرآن, حسن عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ کیا مہدی پر اصول ٹوٹ گیا؟ بھائی نہیں ٹوٹا. مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن. بس بس میرے دوستو, میں اسی دن کے لیے تو اسی دن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے رکھا ہے, عیسیٰ اور قرآن. اور عجیب بات ہے کہ صحیح کتابوں میں روایت موجود ہے. کیف انتم, کیف بیکن بھی ہے, کیف انتم بھی ہے, دونوں طریقوں سے روایت آئی ہے. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وہ امام کم ملکم. وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا, پیغمبر کہہ رہے ہیں, لیکن عیسیٰ کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. بھائی روتے رہنا, خدا کے قسم اب تو بات آئی ہے امامت پر. اب تو آیا ہوں میں توحید سے امامت تک. کیسا انتم کیسا بکم ایسا نزلا ابن مریم فیکم امام کو منکم. وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب عیسیٰ اتریں گے, لیکن عیسیٰ کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. بھائی عجیب روایت ہے جو صحیح کتابوں میں ہے کہ معصوم نبی صاحب شریعت نبی عیسیٰ صاحب انجیل چوتھے آسمان پہ آج تک زندہ ہے. مقام عصمت پر مہر ہے قرآن کی, لیکن معصوم نبی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے بارہویں کو پڑھا سکے نماز. تو جب معصوم نبی تمہارے بارہویں کو نماز نہ پڑھا سکے تو کوئی خطا کار امتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا؟ بات عجیب عجیب مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اور ظاہر ہے کہ اس مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کو دو جملے ہدیہ کروں گا اور یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. وجع اللہم اب تو وقت بھی نہیں تھا نا, وجع اللہم ائمتن یدعون الی النار. کچھ ایسے امام بھی ہیں اس دنیا میں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں, جہنم کی طرف دعوت دینے والے امام ہیں. اچھا دونوں ایک ہی راستے پہ ملتے ہیں, جنت والا بھی اسی راستے پہ ملے گا جس راستے پہ جہنم والا ملے گا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ ہے. اچھا بھائی تو پوچھو گے نا میں نے کیا کہہ دیا, میں نے یہ کہا کیا. اچھا بھائی آپ ایک جملہ سنو, ایک ہے نا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار صراط المستقیم کی ہدایت کر. اچھا تمہیں یہ ترجمہ قبول نہیں ہوگا, تم ترجمہ کیا کرتے ہو؟ پروردگار صراط المستقیم پر قائم رکھ. اچھا میں چونکہ اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں تو میرے نزدیک یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ پروردگار ہدایت کر, اور یہ بھی صحیح ہے کہ پروردگار ہدایت پر باقی رکھ. جن کی نہیں ہوئی یہ ہدایت وہ کہیں گے ہدایت کر. سمجھ صحیح ہے, دونوں ترجمے صحیح ہیں. جن کی ہدایت نہیں ہوئی وہ کہیں گے کہ ہدایت کر, اور جن کی ہدایت ہو چکی ہے وہ کہیں گے کہ باقی رکھ. اچھا ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو آ گئے ہیں. یہ کس کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی. اچھا صراط مستقیم کن لوگوں کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, مالک نعمت والوں کا راستہ بتلانا, نعمت والوں کا. خبردار دیکھنا, ترجمہ کر رہا ہوں, وہ جن پر تیرا غضب آیا ان کا راستہ نہ بتلا دینا, اور جو گمراہ ہے ان کا راستہ مت بتلا دینا. نعمت والوں کا راستہ بتلا دے, مغضوب کا راستہ نہیں چاہیے, ظالم کا راستہ مت بتلانا. اچھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ ابو ظبی کا راستہ بتلا دیجیے, لیکن خبردار خورفقان کا راستہ نہ بتلائیے گا. تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جو آپ نے ابو ظبی کا راستہ پوچھا ہے تو میں خورفقان کا کیوں بتلاؤں گا؟ بھائی ہے یا نہیں, بہت سیدھی سچی بات اس کا رہا ہوں. کہ جب پوچھا ہی ابو ظبی کا راستہ تو میں کوئی پاگل ہوں جو آپ کو خورفقان کا راستہ بتلا دوں؟ تو اب یہی سچویشن اس میں آ گئی کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلا دے, ظالمین کا راستہ نہیں چاہیے, مغضوب کا راستہ نہیں چاہیے. تو اس میں کوئی تعلیم ہے؟ بتلانا یہ تھا کہ صراط مستقیم پر کلمہ پڑھ کر کچھ مغضوب بھی آگے بیٹھ جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مالک چونکہ اب راستہ مشکوک ہو گیا تو اپنے نعمت والوں کا راستہ بتلانا. دیکھو ایک قیامت تک کے اصول ہے, اور اب جہاں آپ تمہیں روکوں گا نہیں, اس لیے مجھے واپس جانا ہے آئے امامت کی طرف, کہ دونوں ایک ہی راستے پہ ہیں, لیکن ایک ہے جہنم کی طرف لے جانے والا, دوسرا ہے جنت کی طرف لے جانے والا. کچھ یدعون الی النار, کچھ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. کیسے پہچانے؟ اتبعناہم فی حاضر الدنیا لعنتاً وہم فی الآخرۃ من المقبوحین. یہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے امام ہیں, ہم نے دنیا ہی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. آیت ہے اتبعناہم فی حاضر الدنیا لعنتاً وہم فی الآخرۃ من المقبوحین, اور وہ آخرت میں انتہائی برے انجام سے ہمکنار ہوں گے. تو یہ ہیں جہنم کی طرف لے جانے والے امام. اور اب سورہ سجدہ میں اور سورہ قصص میں 32 سورہ اور 28 سورہ, ان دونوں میں آئے تھے درخت بدل کے جعلناہم ائمتن یہدون بامرنا, ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو جو حکم الہی سے ہدایت کرے وہ جنت کا امام, جو اپنی مرضی سے آگے بیٹھ جائے وہ جہنم کا امام. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, آج بات کو روک رہا ہوں اس مرحلے پر, اور اب اس سے زیادہ آج گفتگو نہیں ہوگی, اس لیے کہ 4 دقیقے رہ گئے ہیں اور ان 4 دقیقوں میں ذکر مسائل تو کرنا ہے. اور یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ یہ مسلسل خط فکر ہے, اور اگلے تین گھنٹوں میں کسی نہ کسی نتیجے سے ہمیں ہمکنات ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہاں تک تمہیں لے آیا. دیکھو ایک بات کو یاد رکھنا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں جملہ تم سے کہوں. یہ جو ماتم ہے نا مجلس ماتم, یہ بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھنا, میں بغیر کسی رب کے بتایا تک آنا چاہ رہا ہوں. اسے اس کی حفاظت کرنا اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو ماتم ہے نا, کل مجھے خوشی ہوئی کہ میری مجلس کے بعد ماتم ہوا, اسے قائم رکھنا. جب تم اپنے سینوں کو پیٹتے ہو نا تو اس کی چوٹ پڑتی ہے یزید کے سینے پر. اسے آسان نہ سمجھنا اور دیکھو حسین پر رونے کو کبھی فیشن کے خلاف نہ سمجھنا. یہ جملہ میں نے عجیب و غریب کہا. تمہیں ادیان و مذاہب کے جنگل میں جس چیز نے بچایا ہے وہ حسین کا ذریعہ ہے. یہ جو آج تم پہچانے جا رہے ہو, تم ایک قوم ہو, تمہارا ایک تشخص ہے, تمہاری ایک پہچان ہے, وہ فقط حسین کے گریے سے. پانچویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, ذاکر مصائب بیان کر رہا تھا اور مجمع سے شور بکا بلند تھا, پس پردہ سے سیلانیوں کو رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. یہ روایت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو بصیر اسدی, جس سے بڑی روایتیں ہماری حدیث کی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں. بڑا جلیل القدر راوی ہے, وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ پانچویں امام نے اسے آواز دی, ابو بصیر, ابو بصیر. وہ رو رہا تھا رومال رکھے ہوئے. اس نے رومال ہٹایا, کہا لبیک یا رسول اللہ, فضل رسول کا حکم ہے. کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ اس نے بھیگا ہوا رومال نکلایا اور کہا فضل رسول میں رو تو رہا ہوں, یہ رومال میں. کہا ایسے نہیں. کہا مولا پھر کیسے؟ کہا ویسے جیسے جنت میں میری دادی روتی ہے, بالوں کو بکھرا کے کہتی ہے واہ حسین واہ مظلوم واہ شالا. اللہ بس میرے دوستو, میرے عزیزو, یہ میرا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے کہ اسے رونے کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یہ جو آج اسلام پایا جاتا ہے, آج جو نمازیں ہیں, آج جو روزے ہیں, آج جو احکام الہی پہ عمل ہو رہا ہے, یہ صدقہ ہے حسین و زینب کے کردار کا. تھوڑا سا اس طریقے سے بھی سنتے جاؤ. اچھا, کربلا ناکامیاب ہو جاتی اگر شہزادی زینب ساتھ نہ ہوتی. میرے جملے پالیسی ہے, پالیسی. اکبر نہ ہوتے کربلا ہوتی, عباس نہ ہوتے کربلا ہوتی, قاسم نہ ہوتے کربلا ہوتی, لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حسین دین کو مدینے سے کربلا تک لائے اور شہزادی کربلا سے دمشق تک دین کو لے کے. اجرکم اللہ. دیکھو بات گھنٹے سے اوپر چلی گئی. اس شہزادی کو پہچانتے ہو؟ میں کیا مسائل بیان کروں, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دو چار جملے تمہیں ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. بھائی ایک دن جنگ کے صفین تو تمہیں معلوم ہے نا, دو مہینے سے زیادہ کی جنگ تھی. ایک دن امیر شام کی فوج نے, تم رو چکے, میرا طریقہ یہ ہے کہ جب آنسو نکل آئے تو میں مجلس تمام کر دیتا ہوں, مجلس تمام ہوگی. یہ واقعہ سن لو. ایک دن امیر شام کی فوج نے یہ طے کیا کہ علی کی فوج والے غفلت میں ہیں, ان پہ حملہ کرو, جب تک یہ تیار ہوں گے ہمیں مار دیں گے. علی کے مخبروں نے علی تک یہ خبر پہنچائی کہ امیر شام کی فوج حملہ کرنے والی ہے. اب جتنی دیر میں فوج علی کی تیار ہوگی اتنی دیر میں حملہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ علی اٹھے, جس ماری, گھوڑے پہ بلند ہوئے اور میدان میں آنے کے بعد علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر فوج شام کے سامنے تلوار کی دھار کو نمایاں کیا اور کہنے لگے کہ اب اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ آ جائے. سن لیا تم نے یہ واقعہ؟ یہ ہے علی کی, یہ ہے علی کی بہادری. تم سوچ رہے ہوگا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا, لیکن میں یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں نا. تو تلوار کی دھار پر علی نے پوری فوج کو روک لیا. چوتھی محرم کو جب خیمے اٹھائے جانے کا وقت آیا ہے تو میرا مولا حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا. شہزادی زینب کے کانوں میں شور کی آواز آئی, فضہ دیکھ یہ باہر شور کیسا ہو رہا ہے. فضہ گئی دوڑتی ہوئی, واپس آئی, کہا بی بی کیا بتلاؤں, یزید کی فوج والے کہتے ہیں خیمہ ہٹاؤ اور ابو الفضل عباس کو جلانا گیا ہے. سنو گے تم جملہ سنو. دیکھو گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی گئی, لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر کے جاؤں. بی بی کیا بتلاؤ, ابو الفضل عباس کو جلانا گیا ہے. اور سن گئے, کن پٹیوں سے پسینہ ٹپک رہا ہے, آنکھیں باہر ہیں اور پوری فوج ابو الفضل عباس کو دیکھ رہی ہے. بی بی نے کہا جا فضا اور جا کر ابو الفضل سے کہہ عباس سے کہ واپس آ جاؤ. بھائی کہا ہوگا نا, کہا ہوگا. اب پھر پلٹی, کہا بی بی وہ تو سنتے ہی نہیں ہے, انہوں نے تلوار نکالی ہے اور تلوار نکالنے کے بعد ایک لکیر کھینچی ہے اور کہا کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس لکیر کو عبور کرے. بس عزیزو آج میری گفتگو تمام ہوئی, آج میری گفتگو تمام ہو رہی. لکیر ہے جی, اور کہا تم میں اگر کوئی بہادر ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے دکھلائے. کہا فضا جا اور میرے بھائی کو بلا کے لا اور کہہ دے کہ اگر اب تو واپس نہ آیا تو تیری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی. کہا اب بات کا بوجھ لا. کہا جیسے ہی پیغام پہنچا تلوار کو نیام میں رکھا, ہاتھوں کو باندھے ہوئے شہزادی کے خیمے میں آ گئے. اب میرا جملہ سنو گے, جو تلوار کی دھار پر پوری فوج کو روک لے اس کا نام ہے علی, اور جو تلوار کی لکیر سے پوری فوج کو روکے اس کا نام ہے عباس, اور جو عباس کو روک لے اس کا نام ہے زینب. یہی لانا تھا. اب میری گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. کہاں تو چاہے بی بی کا جلال, جانتے ہو بی بی کا جلال کیا؟ جب بازار کوفہ میں بی بی آئی تو خود مار دیا, خودے کو کبھی پھر سائی دربار میں آئی, گوشے میں اہل حرم کھڑے ہوئے اور ایک ایک بی بی کا تعارف ہوا, یہ فلا ہے, یہ فلا ہے, یہ فلا ہے, یہ فلا ہے, اس طریقے سے تعارف ہوا شہزادیوں کا. اور شہزادی زینب ان کے پیچھے بیٹھی تھی نا. پوچھا ابن زیاد نے بی بی کون ہے جو چھپ رہی ہے؟ تعارف کرانے والا کانپنے لگا, کہا امیر آہستہ بول, وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, کوفے کے بازار میں خود لے کے آ رہی ہے. کہا نہیں, بیویوں کا ہٹاؤ, میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کروں گا. شمر تازیانہ لے کے بڑھا بیویوں کو ہٹانے کے لیے. شہزادی کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی کا تازیانہ اٹھ جائے؟ ایک مرتبہ شہزادی کھڑی ہوئی. یہ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ, سن رہے ہو نا؟ ساری بیویوں کے پیچھے سے شہزادی زینب کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ رو چکے, آخری جملہ سن رہا. ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ بیوی کی آواز بند ہو گئی نا دربار میں. ایک نابینا صحابی, وہ اپنے بازو آنکھیں نہیں تھی, جب آواز بلند ہوئی تو کانوں میں آئی اس صحابی کے, اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ بس آخری جملہ ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن ابھی بھی تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ کہا اچھا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت کو نہیں آئی, تم تو دربار میں بیٹھے ہو. کہا میں نے ابھی علی کی آواز سنی ہے. کہا کہ نہیں, وہ علی نہیں بول رہے تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزری ہے, وہی لہجہ تھا, وہی تیور تھا,
وہی انداز تھا، وہی گفتگو کے اسلوب تھے، اسالیب تھے. یہ تو علی ہی بول رہے تھے. کہا نہیں، علی نہیں بول رہا تھا. کہا پھر کون بول رہا تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی. بس آخری جملہ تقریر کا، صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بس اتنا بتا دو یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ یہ کہہ کے ابن زیاد کی طرف رخ کیا. کہا ابن زیاد تجھ پہ لانے دو، رات میں زہرہ کی بیٹیاں دربار میں آ گئے، تجھ پہ لانے دو. اس نے کہا میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. رونے لگے. کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں؟ آخری جملہ سنو گے؟ خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب دو مرتبہ کہا کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. بس بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو بہت طویل ہو گئی. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ اور اس کے بعد ماتم ہوگا. اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. نام سنو گے؟ عبداللہ ابن عفیف کندی. نام عبداللہ، باپ کا نام عفیف، تعلق قبیلہ بنو کندر سے. جیسے ہی کہا کہ اس بڈھے کی گردن کاٹ دو، دربار میں بنو کندہ کے جو جوان بیٹھے تھے، یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ، انہوں نے تلواریں نکالی اور نکالنے کے بعد علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. بس یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خود کی رتیاں بھا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. بیوی نے رخیہ مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے، نوازی کی مدد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم. من ذا